Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے اللہ کے کام دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات میں پیدا کیا اور کس طرح ان کو مشکلات نے گھیرے رکھا, لیکن وہی مشکلات اور وہی پریشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا زینہ بنا دی اللہ رب العزت نے. مختصراً ارادہ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ لے کے آیا, اور اس قبائلی نظام میں جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا آپ سے بے حد پیار کرتے تھے, لیکن اس قبائلی نظام کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سیف بدست آئے اور قیدی بنے. اگر آپ کے والد بھی زندہ ہوتے تو شاید انہیں بھی اسی کرب سے گزرنا پڑتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا جو عقد ہوا اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اپیرنٹلی وہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے کہ کسی نوجوان کو شادی کرنے کے لیے کوئی جوان عورت بھی میسر نہ آئے, اپنے سے 15 سال بڑی اور کنواری بھی نہ, دو دفعہ کی بیوہ وہ ملے تو یہ ایک بڑی محرومی کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی شکل میں ایک بیش بہا نعمت عطا فرمائی تھی جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں اپنا تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عورت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی. یعنی کسی بھی زاویے سے آپ انہیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شی از ایٹ دا ٹاپ. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے بپے مایوسیوں کے سائے کیے. 5-6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا, 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا, پھر آپ چچا کی سرپرستی میں آئے, خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے چچا ہی کے ذمے تھا اس روایت کے مطابق جو مکے میں چل رہی تھی کہ کوئی یتیم بچہ جو تھا وہ خاندان کے سربراہ کی براہ راست سپرویژن میں ہوتا تھا, اور ابو طالب نے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا فرض خوب نبھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قریش کی مخالفت کے باوجود ڈس اون نہیں کیا اور آپ کو اون کیا اور آپ کو سپورٹ کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ وحی کے آغاز کے 10 سال بعد, یعنی نبوت کے 10ویں سال, اللہ تعالیٰ ابو طالب کو بھی بلا لے. یعنی زندگی میں جو بھی کام واقع ہو رہے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، اس میں صرف ہم ایکسپریشن بدلتے چلے جائیں کہ پھر اللہ نے ایسا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو یوں منظور ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا، تو اس سے ساری اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی نیچر ہی بدل جاتی ہے. تو اب یوں نہ کہیں کہ پھر ابو طالب فوت ہو گیا. ابو طالب نے، اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا، اور ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو وہ مینٹین ہوتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اور اس آگے بڑھانے کے لیے ابو طالب کو بلا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت اس نے اپنی خباثت کا اظہار کیا، لیکن بہرحال اوور آل تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خاندان بنو ہاشم سے نکالا، اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار پھینکنے کے لیے معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سیڑھی تھی، بلکہ سیڑھی نہیں، آپ اسے ایسکیلیٹر کہیں، آپ اسے ایلیویٹر کہیں، کہ پھر بس آپ چڑھتے ہی چلے گئے، اور اس کے 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مختصراً کہ خاندان بنو ہاشم سے نکلے تو اب آپ کو مکے میں رہنے کے لیے کسی اسائلم کی ضرورت تھی جو آپ کو نہیں ملی، آپ طائف تشریف لے گئے. یعنی سرسری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے طائف گئے، لیکن غور کرنے کی بات ہے نا، اگر تبلیغ کے لیے گئے ہوتے تو پھر اس سے آگے جاتے، اس بستی میں نہیں تو اس بستی میں، وہاں نہیں تو اس بستی میں، پھر وہاں نہیں تو اس بستی میں، واپس مکہ مکرمہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ طائف تو مکہ مکرمہ ہی کا ایک سبب تھا، ٹوئن سٹی تھا، لہذا وہاں نہیں اسائلم ملی آپ کو تو آپ واپس تشریف لے آئے. اور پھر ایک مشرک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، آپ نے اسے ریکویسٹ کی اور اس نے آپ کو اسائلم دے دی، متم بن عدی اس کا نام تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان مکہ مل گئی. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لیز آف ایگزسٹنس تھی، لیکن بہرحال جو اپیرنٹلی اس کا ذریعہ بنا وہ متم بن عدی بنا. یہی سال یعنی 1190 حج کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی رات کے اندھیرے میں یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے. 5-6 میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب تک تو یہی پڑا تھا کہ 5 افراد تھے، لیکن الرحیق المختوم نے 6 افراد لکھے ہیں، اسی میں 5-6 افراد کہہ رہا ہوں، کہ ان سے رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات کی. وہ اس لیے کہ دن بھر حج کے موسم میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جس سے بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا کہ یا جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، اس کی بات نہ سننا. لہذا جب وہ پنجابی میں کہوں گا سو مر گیا جا کے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ان کو تلاش کر کے ان سے ملاقات فرمائی ہے اور انہیں اپنا تعارف کروایا ہے، اور انہوں نے فوراً پہچان لیا ہے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. تو وہ چند افراد جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. اگلے سال انہوں نے مین ٹو مین اور لوگوں کو کنونس کیا، 12 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کچھ کام نہ کرنے کی. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، اور ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور آخری بات کہی کہ ہم اچھی باتوں میں، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور ساتھ ایک ریکویسٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی معلم، کوئی مدرس عطا فرما دیں جو وہاں بیٹھے ہوئے مدینے میں ہمیں قرآن مجید پڑھاتا رہے. تو انتخاب ہوا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ ایک نوجوان تھے، یعنی صرف جوان نہیں، نوجوان، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور مکے کے سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے. جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا گیا تھا، کپڑے بھی اتروا کے ان کو منتخب کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ۔ تو انہوں نے کیا خوب قرآن پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا، پتہ نہیں انجیکٹ کیا تھا، بہرحال مدینے کے لوگوں کے خون میں قرآن مجید شامل کر دیا۔ اب وہ شیر بن گئے، ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ عرب کے سورماؤں یعنی قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیں اور ان کے دشمن نمبر ایک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دے دیں۔ اگلے سال آئے، یہ پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو خاندان کی طرف سے ڈسون کیا جانا یہ بھی کیا ہے، انہیں اسی لسٹ میں شامل کیے دیے جو محرومیوں کی لسٹیں ہیں، لسٹ ہے اس کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور آپ کی سربلندی کا ذریعہ بنایا۔ نبوت کے 13ویں سال ذی الحج میں یہ بات طے ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول فرمائی اور ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ یعنی اپنا وطن چھوڑنا یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب مدینہ مرمرہ میں آ کے دیکھیں، وہاں بھی وہی بات کہ وہ چیزیں کہ جو اپیرنٹلی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، ان سب سے گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے سرو سامانی۔ اس میں تو خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی بھر کے لے کے گئے تھے سونے کے سکوں کی، وہ ساری قربان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اور یہودیوں سے معاہدہ کیا پیسفل کو ایگزسٹنس کا، کہ ہم سب مل کر یہاں رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، ٹیبل پر بیٹھ کے، جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا کسی بھی گروہ پر تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ اب اس میں کیا ہوا، معاہدہ ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امن ہو جاتا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ ایک قبیلے کو مدینہ بدر کیا، مدینے سے نکالا، دوسرے قبیلے کو مدینے سے نکالا۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں، یعنی درمیان میں دو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی ہے، لیکن اس سے اگلے سال 13 ماہ کے بعد، یعنی رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوئی ہے، تو شوال سن 3 ہجری یعنی 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا ہے، اور اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں اگرچہ نیشلی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، وہ فتح شکست میں بدل گئی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا ایک پہاڑی کے اوپر، وہاں جو تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور انہیں ایک انسٹرکشن دی تھی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جب پہلے ہی حلے میں مسلمان غالب آ گئے اور قریش پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اب اوپر ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے، نماز کیا ہے، یہ خالص بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس میں بھی امام، اور امام غلطی بھی کرے تو اس کے ساتھ غلطی کرو، صرف اسے گائیڈ کرو، سبحان اللہ کہہ کر کے آپ بھول گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ غلطی کرو۔ لیکن اس وقت تک یہ سب باتیں جو ہیں وہ صحابہ کرام پر پورے طور پر کھلی ہوئی نہیں تھی، ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہو گیا۔ جن جو امیر مقرر کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، خواہ فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن ان کے 35 ساتھیوں نے 50 میں سے کہا کہ نہیں تم خامخا بھی چودھری بنے ہوئے بیچ میں. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تو شکست ہو جائے تو اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی, فتح بھی ہو گئی اور جنگ بھی ختم ہو گئی, قریش بھاگ گئے, اب یہاں ہمارے کھڑے ہونے کا تک نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا, 35 افراد اتر کے نیچے آ گئے اور پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی, اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. اور اس موقع پر بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بہت بڑے صدمے پہنچے. ایک تو وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مدینہ منورہ میں اسلام کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا, وہ شہید ہو گئے. اور خاندان بنو ہاشم میں واحد بڑے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے, اسلام لائے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے تین رشتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ آپ کے چچا تو تھے ہی لیکن ہم عمر ہونے کے اعتبار سے دوست بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے, وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوں گی, یعنی وہ لوگ کے جو زندگی کے جو پریکٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں عام طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی امام یا خطیب اچھا خطیب ہو, اچھا بیان کرنے والا ہو, یا کسی ادارے میں کوئی اچھا استاد ہو اور اس کی ایک فالوئنگ جو ہے وہ ہو جائے, یعنی کمیونٹی کے اندر وہ ایک اچھے استاد کی حیثیت سے, اچھے امام کی حیثیت سے, اچھے خطیب کی حیثیت سے پہچانا جانے لگے, تو وہ پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے مسئلہ بنا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بلا لیا, ساری حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی فالوئنگ والے بن جاتے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ کہیں مدھم پڑنے لگتی, تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان سے بھی بچا لیا. اور خاندان بنو ہاشم میں جو رشتے میں حضور سے بڑے ہیں, لیکن اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بلکہ سارے صحابہ کا معاملہ, جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے بھی, یعنی بعد میں حضرت عباس بھی ایمان لائے, انہوں نے بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا. حضرت حمزہ کبھی آپ پڑھ لیں روایات کے اندر, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, کبھی نہیں کہا یار محمد, بھتیجے محمد کبھی نہیں کہا, ہمیشہ اللہ کا رسول کہا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور اس قبائلی معاشرے میں بہرحال جو بنو ہاشم کا بڑا ہے, شاید اس کی کوئی حیثیت ایسی ہوتی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فوکس ہٹا کر اسے کوئی اہمیت دیتے, اللہ تعالیٰ نے مناسب یہی سمجھا کہ ان کو بھی بلا لیا جائے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غیر معمولی رنج ہوا ہے, اس لیے کہ جب انصار کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا, ابھی ماتم کرنا بین کرنا حرام نہیں ہوا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بڑا عجیب جملہ آیا ہے, وا حمزہ تو وما بواقی لہو, ہائے حمزہ اس پر تو کوئی رونے والیاں ہی نہیں ہیں. یعنی حضرت حمزہ فوت ہوئے ہوتے مکے میں, بنو ہاشم کا جوان, تو پھر معلوم ہوتا کہ واہ ماتم سجتا, لیکن اب اس پر کوئی رونے والیاں ہی نہیں. تو انصار نے فوراً محسوس کیا اور اپنی گھر والیوں سے, اپنی عورتوں سے کہا, جاؤ تم حضرت صفیہ کے ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن, اور ان کے ہاں جا کے تعزیت کر کے آؤ, تھوڑا سا بین کر کے آؤ, کیونکہ بین حرام نہیں ہوا تھا, رونا پیٹنا حرام نہیں ہوا تھا. تو بہرحال صحابہ اکرام نے, انصار نے وہ کام کیا. لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے اس پر واپس آئیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے. تو لیٹر سے ہم یوں نہ کہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بلا لیا کہ ان سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. حضرت حمزہ یوں نہ کہیے کہ شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بلا لیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ دینی تھی خاندان بنو ہاشم کے اندر سے, وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو اللہ تعالیٰ خالص خاندان سے ہٹ کر اور قربانی کی بنیاد پر, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی بنیاد پر لے کے چلنا چاہتا تھا. اور اس لیے اور پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی, حضرت حمزہ کو بھی بلا لیا. سن 5 ہجری غزوہ خندق ہوا ہے, اور یہ عجیب واقعہ ہے کہ جس طرح افغانستان پر امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوا اور شکست کھائی, سن 5 ہجری میں قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھ آئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھودی. یعنی مدینہ کے 3 اطراف جو تھے وہ پہاڑوں اور باغات میں گھرے ہوئے تھے, اور ہمارے ذہن میں جو باغات کا تصور ہے وہ کھجور کے باغات کا صحیح تصور نہیں ہے. کھجور کے جو باغات ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم تو صرف اکا دکا کھجور کے درخت سے واقف ہے نا, وہ جو 100 فٹ اونچا درخت ہے. لیکن آپ دیکھیں تو کھجور کے درخت 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ درخت ہوتے ہیں اکیلے اکیلے, اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ ایک ہی جڑ سے 4-4 5-5 پودے جو ہیں اگے ہوئے ہیں, اور اگر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ درخت ہوں تو پھر وہ اتنا ٹائٹ ہے معاملہ کہ وہاں سے کوئی گھوڑا نہیں گزر سکتا اور کوئی آدمی بھی بھاگ کے وہاں سے نہیں گزر سکتا, اور اگر یوں یوں کر کے گزرے گا تو اوپر سے تیر آئے گا اس کے اور پھر مقابلہ ہو جائے گا. لہذا ایک ہی طرف صرف فارغ تھی, وہاں پر خندق کھود دی گئی, اور وہ خندق بھی اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ گھوڑا اس کو پھلانگ نہیں سکتا, اور اگر کوئی آدمی پہلے نیچے اترے گا اور پھر وہ اوپر چڑھے گا تو سامنے تو مسلمان کھڑے ہیں باقاعدہ مسلح, تو اس پر فوراً تیر آئے گا, نیزہ آئے گا, اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو جائے گا. 1 مہینے تک محاصرہ ہوا, 10,000 کی فوج, مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں ہے لیکن 10,000 کی فوج ہے, پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. آپ تصور کیجئے کہ کتنی ایکسپینسو یہ موو تھی, یعنی 1,000 آدمیوں کو 1 مہینے تک ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا, ان کی حوائج کا بندوبست کرنا, ضروریات زندگی اس کا بندوبست کرنا, 1 مہینے تک بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی, جن لوگوں نے سردیوں کے دنوں میں حج یا عمرہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے, اور رات کا وقت ہو اور تیز ہوا چلے, جب بھی ونڈ آتی ہے تیز تو اس میں چل فیکٹر میں اضافہ ہو جاتا ہے 2-3 ڈگریز کا, اوپر سے وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ خیمے اڑ گئے, اوپن ایئر میں آ گئے. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو 10,000 آدمیوں کا کھانا پکانے کے لیے جو دیگیں چڑھی ہوئی تھیں وہ بھی الٹ گئیں اور الٹا خیموں کو آگ لگ گئی. اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو وہ تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کس کس زاویے سے آئے گی. یعنی کہنے کو تو صرف ایک ہوا تھی نا, لیکن اس ہوا نے کتنے کام دکھائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ صبح ہوتے تک سارا میدان خالی ہو چکا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا, لہذا آپ نے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کے آیا تھا, اب ہم پیش قدمی کریں گے. اس کے بعد جو 6 ہجری ہے یہ تو کمال ہے اللہ تعالیٰ کی اس اسٹریٹجی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. خواب کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں. اب ذہن میں لائیے گا کہ ہم میں سے کوئی مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود ہمیں خانہ کعبہ کی بہرحال ایک کشش ہے, ہم میں سے کسی کو کوئی اپرچونیٹی ملے کہ وہ عمرہ کر کے آئے تو سارے کام چھوڑ کے بھاگتا جائے گا کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین وہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے, مکے کے رہنے والے تھے, اور ان کو اس شہر سے جو محبت تھی خانہ کعبہ سے جو محبت تھی، صفا اور مروہ سے جو محبت تھی، اس کا اندازہ لگائیے. تو خواب آپ نے دیکھا، اور خواب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ خواب ایک سین ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی یہ انٹرپریٹیشن کرائی، اللہ نے دل میں ڈالی نا کہ ابھی جانا ہے، حالانکہ وہ خواب تو اگلے سال کا خواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ چلو. تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 6 سال سے خانہ کعبہ کی شکل نہیں دیکھی تھی، تو سارے مسلمان تیار ہو گئے. 1400 صحابہ یا 1800 صحابہ جو ہے وہ تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے. قربانی کے اونٹ ساتھ لے لیے کہ خانہ کعبہ کی نظر کریں گے، وہاں جا کر اونٹوں کی قربانی کریں گے. چلے گئے، وہاں پہنچے تو اب مدینہ منورہ پر دشمنوں کا قبضہ آیا، سوری مکہ مکرمہ پر قبضہ ہے دشمنوں کا، تو ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے اندر جا سکتے. حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کہا کہ جاؤ تم ذرا نیگوسیشن کر کے آؤ. تو حضرت عمر نے بڑی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی عثمان کاروباری آدمی ہے، تو وہ ذرا دھیمے مزاج کے ساتھ ان سے آہستہ آہستہ گفتگو کرے گا، میں جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر تو جوشیلے آدمی ہیں، تو غصہ آ جائے گا اور تلواریں نکل آئیں گی. تو عثمان کو بھیجیں، وہ زیادہ سوٹیبل ہے. اور ویسے بھی اس وقت چونکہ بنو امیہ جو ہے یہ ان پار ہے وہاں پر، تو وہ بنو امیہ میں سے ہے، تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس تجویز کو پسند فرمایا، اور حضرت عثمان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش سے کہو ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے کا پروگرام بنایا. پہلے تو انہوں نے جاتا ہی حضرت عثمان کو آفر کی کہ تم تو پہلے عمرہ کر لو نا. حضرت عثمان نے فرمایا نو وے، میں اللہ کے رسول کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے ڈیلے کیا، اچھا چلو آرام کر لو، پھر شام کو گفتگو کرتے ہیں، صبح کو فلانا بھی آ جائے وہ کرتے ہیں. 3 دن لگا دیا انہوں نے، 3 دن. اور ایک خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب غور کیجئے گا کہ یہ کیا تھی، ایک افواہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا، یعنی آگے جا کر بنو قریظہ کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ بنو قریظہ اسی غزوہ خندق میں، 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس غزوہ خندق میں وہ قریش کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کے لیے بھیجا ہے، پھر ان کے خلاف ایکشن لیا. لیکن یہاں کیا ہوا، افواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یقین پیدا کر دیا کہ واقعی حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ریئیکٹ کیا. اور وہ ریئیکشن کیا تھا، آپ نے صحابہ اکرام کی طرف ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے کہ عثمان میرا نمائندہ تھا، قریش نے میرے نمائندے کو قتل کر کے گویا میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، تو آؤ میرے ساتھ موت کی بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ. چودہ سو صحابہ نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، بیعت علی الموت، ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب جب قریش کو، ظاہر ہے وہ بھی اپنی وجیلنس رکھی ہوئی تھی، وہ خبریں رکھے ہوئے تھے، جب ان کو پتا چلا، ظاہر ہے دور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بیعت آ رہی ہے، 1 by 1 صحابہ آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، تو فوراً اب پسو پڑے ان کو، کوئی یہ تو کام الٹا پڑ گیا، لینے کے دینے پڑ گئے. اس لیے کہ دشمن آپ کا کتنا ہی کمزور ہو، اگر وہ مرنے مارنے پر تل جائے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی. آپ ایک بلی کو بھی کسی کمرے میں بند کر کے اس کو کارنر کریں تو پھر آپ پر حملہ کرے گی اور شاید آپ کی جان بھی لے لے. اب جب قریش کو اندازہ ہوا کہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں, اب وہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کے لیے. اب صلح حدیبیہ اصل چیز کیا ہے کہ قریش نے اپنی شکست جو ہے وہ مان لی, لیکن ایویں ذرا اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے, جیسے یہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اس میں کوئی شک ہے کہ امریکہ نے طالبان سے شکست کھائی ہے, لیکن اب وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک امن کی فتح جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن کی فتح ہو گئی. پتہ سب کو ہے, انہیں بھی معلوم ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے, لیکن ذرا اپنی صرف ایک فیس بچانے کے لیے. تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ ہم شکست کھا گئے, اب وہ بظاہر آئے صلح کرنے کے لیے اور ساری وہ شرائط لے کر آئے کہ جن میں بظاہر کیا تھا کہ قریش اونچے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نیچے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا دور کی سوچی اور سٹیٹمنٹ شپ کی انتہا کر دی کہ ان کی ساری الٹی سیدھی شرطیں مان لی اور بظاہر وہی بات جہاں سے میں نے آغاز کیا اس بات کا کہ جو کیفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, آج ہم میں سے کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ عمرہ نہ کر سکے تو وہ کتنا جو ہے وہ بد دل ہو کر اور مایوس ہو کر واپس آتا ہے. لیکن یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, صحابہ کرام کو دکھایا, لیکن اس شکست کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. یعنی معاہدہ بنیادی طور پر کیا تھا کہ جی ہم 10 سال کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے, یہ برابری کی بات تھی. اور ایک شرط اور تھی برابری کی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش سے دوستی کر لے اور چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے. اور قریش کا خیال کیا تھا کہ ہم چودھری ہیں, جس طرح آج امریکہ جو ہے اگرچہ اقوام متحدہ کے یو این او کے چارٹر کے مطابق تمام قومیں تمام ملک آزاد ہیں, لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے غلام ہیں, میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال لکھا ہوا معاہدہ یہی آیا کہ سب تمام قبائل آزاد ہیں, چاہے تو قریش سے دوستی کریں چاہے تو محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کریں. اور یہی چیز جو ہے پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو خزاع, اس کی دشمن قبیلہ تھا بنو بکر. بنو بکر پہلے سے قریش کا دوست تھا, قریش کا حلیف تھا, باقاعدہ الائی تھا. بنو خزاع نے یہ معاہدہ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی, حضور کا الائی بن گیا. قریش کو بڑا وٹ چڑھا اس بات پر, غصہ آیا ہے, ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا, جب معاہدہ ہوتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ہاں آپ 90 گیو کر ٹیک کر لے تو بہرحال 10 تو بہرحال آپ کو دینا ہی پڑتا ہے, گیو کرنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ بنو خدا سمجھے کہ اب وہ ہمارے اثر سے نکل گئے ہیں. تو انہوں نے بنو بکر کو تیار کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو. یہ ہوا اگلے سال جا کر, یعنی 7 ہجری میں جب عمرہ قضا ہو گیا تھا, اس لیے کہ یہ بھی طے پایا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ویسے ہی چلے جائیں گے. اور اس کو وہ اپنی فتح سمجھ رہے تھے, قریش اپنی فتح سمجھ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فتح نہیں تھی ان کی, یہی ان کی شکست تھی. تو انہوں نے بنو بکر کو آمادہ کیا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو, ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. اور بنو خزاع کے کچھ بندے مار دیے. بنو خزاع آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر, اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے, تو کیا آپ ہمیں خون بہا دلائیں گے, ہماری کو مدد کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے, بتاؤ تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے.
فتح ہوتی ہے نا, اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے قریش سمجھتے تھے کہ بنو خدا کو سبق سکھا دیا ہے, تو ابھی اس فتح کا نشہ تھا ابو سفیان پر, اور اس نشے میں انہوں نے کہہ دیا, ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کو, جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا. ابھی وہ الچی واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ وہ نشہ ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ نشہ ٹوٹتا ہے, کہ ابو سفیان کو محسوس ہوا کہ ہی میڈ اے بلنڈر, اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑ سکتے. تو ابو سفیان چل کر آیا ہے اس الچی کے پیچھے پیچھے, اور عجیب منظر ہے وہ, سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس جاتا ہے وہ ادھر منہ کر لیتے, حضرت عمر کے پاس جاتا ہے وہ ادھر منہ کر لیتے, حضرت علی کے پاس جاتا ہے تو وہ بات نہیں سنتے. اپنی بیٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے ملنے چلا جاتا ہے, بیٹھنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ بھجی, اور وہ بستر لپیٹ دیتی ہیں. ابو سفیان پوچھتا ہے کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا, یہ بستر میرے قابل نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے اس لیے کہ آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. تو پلے کی رہ گیا. اتنی بے عزتی عرب کے بڑے سردار کی, قریش کے سب سے بڑے سردار کی ہو جائے تو اب باقی بات کرنے کی ضرورت بھی کیا رہ گئی ہوگی. لیکن جو ہوا اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں سنی. اور اگلے سال یعنی 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں, اور جس طرح قرآن مجید یہ ہدایت کی سورس ہے, سیرت النبی بھی ہدایت کی سورس ہے. تو جو آیات میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ حدید کی, اب ان کا ترجمہ ذرا سن لیجئے. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, کوئی آفت نہیں پڑتی زمین پر یا تمہارے نفسوں میں, تمہارے اندر, تمہارے دلوں میں, الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, مگر یہ کہ وہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ یہ تقدیر کا ڈاکومنٹ جسے ہم پہچانتے ہیں تقدیر کے نام سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے. یہ بات سورہ طلاق میں جا کر یوں کہی گئی ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو ایک بڑا انپلیزنٹ ایک واقعہ ہوتا ہے دونوں کے لیے, میاں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, دونوں خاندانوں کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. جب آپ یوں سمجھیں گے کہ وہ ہو گیا تو پریشانی ہوگی, اگر آپ کو یاد آ جائے گا اللہ نے کر دیا تو پریشانی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ کا کوئی کام غلط نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ان پلانڈ نہیں, وہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا اس زمین پر, اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو فرمایا کوئی آفت نہیں آتی تو اس زمین پر یا تمہارے دلوں میں, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں, ایک ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں بتا رہا تمہیں؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے, تم سے فوت ہو جائے, کوئی لوز کرو, اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. میرا کمال, یہ کہنا چھوڑ دو, یہ سوچنا چھوڑ دو, جو بھی خیر ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, جو بھی اچھا فیصلہ میرے ہاتھوں سے ہوا ہے وہ میں نے نہیں کیا, اللہ نے مجھ سے کروایا ہے.
اور جو بھی میرا نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وہ نعمت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں واپس لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اسی کے پاس سے آئے ہیں, و انا الیہ راجعون, اور ہم واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. تصور کیجئے نا, ہمارا کوئی نقصان ہو, ہمارا کوئی قریبی عزیز دوست فوت ہو جائے, یا ہمارے کاروبار کا کوئی نقصان ہو جائے, یا اور گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے, آپ کو یہ یاد آ جائے کہ یہ جو کچھ میرے پاس تھا یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور اسی نے واپس لے لیا ہے. ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کسی لمبے سفر پر تھے, ان کے پیچھے سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فوت بھی ہو گیا. تو واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال کیا اور وہ فریش ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, کھانا بیوی نے پیش کیا اور بیوی نے گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے اور پھر اس کے بعد آپ سے واپس لے لے تو پھر آپ اس کو واپس دے دیں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں دے دوں گا. تو اہلیہ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی اور پھر واپس لے لی. تو صحابی سمجھ گئے, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس نے واپس لے لی. تو ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل سکتا ہے, ہماری سوچ کا انداز بدل سکتا ہے صرف اتنی سی بات سے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ الفاظ سورہ تغابن کے ہیں کہ نہیں آتی کوئی آفت کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. البتہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے, اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے. میرا کام کیا ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم منہ پھیر لو گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے اور وہ پہنچا رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا اللہ نے اور ٹھیک کیا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.